بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید. میں ہوں محمد سنی الیاس. ناظرین کرام, فکر فراہی کے فکری حاصلات, اثرات اور معنویت کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو روایتی دینی علوم کے ذریعے سے ایک روایت بنی ہے اور افکار و نظریات کی دنیا تعمیر ہوئی ہے, کیسے یہ مکتب فکر اس کے اندر موجود کیوریوسٹی اور الجھنوں کو سلجھاتا ہے اور ایک پورا کا پورا نیا زاویہ, نیا فریم ورک فراہم کرتا ہے. مولانا عمار خان ناصر کی تحریر زیر بحث ہے. اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. سابق معاشرہ تشریف فرما جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چار نکات زیر بحث آ چکے ہیں. آج پانچویں نقطے پر ہم غامدی صاحب سے تبصرہ طلب کریں گے. مولانا عمار خان ناصر لکھتے ہیں کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ کے جہاد کی نوعیت کے درست تناظر میں توضیع اور نتیجتاً جہاد سے متعلق سر سید اور چراغ علی سے لے کر شبلی اور قاری محمد طیب تک پیدا ہونے والے معذرت خواہانہ انداز فکر, اور دوسری طرف فکر مودودی میں توحید و رسالت کو ایک سیاسی آئیڈیالوجی بنا دینے کے فکری انحراف کی اصلاح فکر فراہی میں ہمیں نظر آتی ہے. اور ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جتنی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں یہ سب کے سب بڑے اور دور رس فکری نتائج رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسویں صدی کی پوری دینی فکر کا محاکمہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے فکر فراہی. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مستقبل قریب کی حد تک یہی وہ فکر ہے جس کی روشنی میں بڑی الجھنوں کو سلجھایا جائے گا, اور دین اسلام پہ جب غور و فکر, اس کی شرح وضاحت, تفہیم و تبیین کی بحث ہوگی تو فکر فراہی ایک ریلیونٹ اثر کے طور پر لوگوں میں زیر بحث آئے گا. ہم سب چار نکات زیر بحث آئے تھے. پہلے تو میں سب سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جو پانچواں نقطہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی جگہوں پہ کیوریوسٹیز موجود تھیں, الجھنیں موجود تھیں, ان کو سلجھانے کی کوشش کی گئی, ایک بڑا جو چیلنج ہے وہ اس بیسویں صدی میں جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو درپیش ہوا, اور وہ تھا جہاد کا. پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جہاد والا چیلنج اس صدی میں کیسے سامنے آیا, کیونکہ جہاد تو شروع سے چلا آ رہا ہے اور اس کے جو مسائل یا اس میں کوئی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کی فکر میں وہ بھی اس وقت سے ہوں گی. یہ بیسویں صدی میں کیا بڑا مارکہ ہوا ہے؟
اس صدی میں انسان کے بنیادی حقوق, قوموں کا حق خود ارادی, قوموں کی اپنی شناخت, اس طرح کی بہت سی بحثیں ہیں جو تین چار صدیوں کے پس منظر میں پیدا ہوئی ہیں. ان پر تنقید کا عمل ہوا ہے. وہ صرف فکری سطح پر پیدا نہیں ہوئی, ان کی بنیاد پر ایک تہذیب وجود میں آئی ہے. اس تہذیب کے بھی مختلف ادوار ہیں. پھر مختلف ادوار ہی نہیں ہیں, اس کا ظہور ایشیائی ملکوں میں ایک اور طریقے سے ہوا ہے, مغربی ملکوں میں ایک اور طریقے سے ہوا ہے. امریکہ میں اس کے ظہور کی نوعیت ان دونوں سے بعض جہتوں میں مختلف ہے. اس میں فکری مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں, اس میں عملی مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں, اس میں قوموں کے تعامل کے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں, اور انسانی تاریخ میں پہلی بار یہ اعلان کیا گیا ہے کہ دوسرے ملکوں پر یا دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنا, اس قبضے کو برقرار رکھنا, اس کو اپنی سلطنت بنا لینا, اس کو اپنی مملکت کے طور پر لینا, وہاں جا کے اپنی کوئی کالونی بنا لینا, یہ اب ممنوع ہونا چاہیے. یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو پھر آخر میں آ کے کم و بیش 1928 کے قریب ہوا ہے. اس طرح کی صورتحال اس وقت بھی موجود تھی جب مسلمان زوال پذیر ہو رہے تھے. یہ افکار ان کے گرد و پیش میں پیدا ہو رہے تھے. ان افکار کی بنیاد پر ایک نئی تہذیب بھی وجود میں آ رہی تھی. تو جتنے سوالات بھی پیدا ہو سکتے تھے, اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ جس طریقے سے عقائد میں, جس طریقے سے اعمال میں, جس طریقے سے فطرت کی تفہیم و تبیین میں ہوئے, اسی طریقے سے اس جہاد کے معاملے میں بھی ہوئے. یعنی ہمارے ہاں صورتحال یہ نہیں تھی کہ اگر کسی زمانے میں لوگ حملہ کرتے رہے ہیں, وہ اگر ملکوں پر قبضہ کرتے رہے ہیں, وہ اپنی سلطنتیں بناتے رہے ہیں, وہ مختلف قوموں کو محکوم بناتے رہے ہیں, تو یہ ماضی کا ایک قصہ ہے, اس کو آپ ماضی میں چھوڑیے اور آئیے ایک نئی دنیا بنا لیتے ہیں. یہ مغربی قوموں کے لیے ممکن تھا, اس لیے کہ ان کے ہاں اس کی روایت کہ وہ شریعت کو پیش نظر رکھیں یا دین کی ہدایت کو بھی ان معاملات میں دیکھیں, سینٹ پال کے زمانے سے ختم ہو چکی.
ٹھیک,
یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ شریعت کا معاملہ یہود کے ساتھ خاص تھا, وہ ختم ہوئی. اب اس کے بعد ہمارے لیے سیدنا مسیح پر ایمان لانا کافی ہے, وہ ہمارے نجات دہندہ ہیں. انہوں نے آدم کے ازلی گناہ کا کفارہ بھی ادا کر دیا ہے, چنانچہ اب لوگوں کے لیے اخلاقی چیزوں کی پابندی کرنا ہی کافی ہے. اس طرح کی شرعی پابندیوں کا معاملہ ختم ہوا. یہ تو ایک جوا تھا جو انسان کی گردن میں ڈالا گیا تھا, وہ مسیح نے آ کر اتار دیا ہے. یہ فیصلہ وہ صدیوں پہلے کر چکے تھے. چنانچہ جب یہ چیزیں پیدا ہوئیں تو ان کے ہاں اس معاملے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مذہب کا مقدمہ ہو اور وہ زنجیر پا بن جائے.
ٹھیک.
جبکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ صورتحال بالکل مختلف ہے. یعنی یہاں تو یہ تھا کہ جہاد اور قتال ہماری کتاب میں زیر بحث ہے. ہم اپنی کتاب کے بارے میں تو کسی دور میں بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ اب اس کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے یا یہ بنی اسماعیل کے ساتھ خاص تھی. اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں ہوا. چنانچہ یہ لازم بھی تھا اور ناگزیر بھی کہ اس خاص مسئلے کا بھی مطالعہ کیا جائے. تو اس صدی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے قرآن مجید میں اس کے احکام کو سمجھنے کی صحیح کی ہے. اس میں انہوں نے بہت خوبی کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ اگرچہ بہت سی تعبیرات لوگ کرتے رہے لیکن دو چیزیں اہمیت اختیار کر گئیں. ایک یہ کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کر ڈالا اور بہت اصرار کے ساتھ کہ یہ صرف جارحیت کے مقابلے میں دفاع کے لیے کیا جاتا ہے. اگر آپ بظاہر دیکھیں تو صورتحال بھی ایسی نظر آتی تھی. یعنی بدر میں بھی قریش حملہ آور ہوئے, احد میں بھی وہی بدلہ لینے کے لیے آئے, احزاب میں وہی پورے عرب کو چڑھا لائے. تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت ہی کا عمل تھا جو ابتدا میں نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد جب اپنی طرف سے بھی اقدام کیا گیا تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بتایا جا سکتا تھا کہ یہ بھی اصل میں ایک مدافعانہ اقدام ہی ہے. یہ صورتحال ایک طرف سے پیدا ہوئی جس پہ انہوں نے بہت سے لوگوں کا نام بھی لیا ہے. اس میں بعض عالم عرب کے بڑے علماء بھی ہیں اور ہمارے ہاں کے بھی بڑے علماء ہیں. وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جس طرح دنیا میں اب یہ مانا جاتا ہے کہ مدافعت میں یعنی امن قائم ہونا چاہیے دنیا میں, لہٰذا جارحیت گوارا نہیں کی جائے گی. جارحیت اگر کوئی قوم کرتی ہے تو مجھے بھی آپ کو بھی جس طرح فرد کی سطح پر دفاع کا حق ہے, اسی طریقے سے قوموں کو قومی سطح پر بھی اور جماعتوں کو جماعتی سطح پر بھی دفاع کا حق ہے. یہ بات یہ معلوم ہوتا تھا کہ موجودہ زمانے میں جو نقطہ ہے نظر پیدا ہوئے ہیں, جنگ کی جو اخلاقیات وجود میں آ رہی ہے, جس طرح کے مختلف کنونشنز کے ذریعے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں, قیدیوں کے ساتھ یہ کرنا ہے, فلاں کے ساتھ وہ کرنا ہے, وہ ساری چیزیں ایک جگہ پر بیٹھ جائیں گی. پہلی دوسری جنگ عظیم میں دنیا نے بڑی جنگ کا مقابلہ کیا تھا یا بڑی جنگ کا تجربہ کہیے کیا تھا, اس لیے کہ مقابلے میں یہ بھی تھے, مقابلے میں مخالفین بھی تھے. تو ان چیزوں کے پس منظر میں یہ بحث بہت غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی. موجودہ زمانے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ الحاد کی طرف سے بھی, یعنی پہلے مرحلے میں بھی, درمیان کے مرحلے میں بھی, عرب جو مرحلہ گزر رہا ہے جس میں بڑی حد تک الحاد سر اٹھا کے بات کر رہا ہے, زیادہ تر جن چیزوں کو ہدف بنایا گیا, موضوع بنایا گیا, وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاشرتی فیصلے ہیں اور بعض اس نوعیت کے جنگی فیصلے ہیں. مثلا بنو قریظہ زیر بحث آ گئے, مثال کے طور پر بعض حملوں کی منصوبہ بندی کے واقعات زیر بحث آ گئے, بعض قیدیوں کے معاملے میں جو اقدامات کیے گئے وہ زیر بحث آ گئے. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو تعدد ازواج پر, غلامی پر, انہی چیزوں پر زیادہ بحث ان حلقوں میں ہو رہی ہوتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ جہاد کے ساتھ متعلق معاملات ہیں سارے کے سارے, یعنی اس سے پیدا ہوتے ہیں.
ٹھیک.
اور اس سے پیدا ہو کر ایک خاص طرح کا علم کلام اور ایک خاص طرح کی فکر پیدا کر دیتے ہیں. وہ ہمارے پس منظر میں موجود تھی. جن لوگوں نے اس کا جواب دینے کی صحیح کی اس میں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی حیثیت بڑی غیر معمولی.
جی.
اس کو سمجھنے کے لیے بعض تاریخی چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے.
جی.
ان کی زندگی کی ابتدا, زندگی سے میری مراد یعنی علمی زندگی کی ابتدا, ظاہر ہے کہ ایک بڑے آدمی کی, ایک بڑے مفکر, ایک بڑے عالم کی علمی زندگی زیر بحث ہوتی ہے. اس کی ابتدا اگر غور کیجیے تو وہ جس کتاب سے ہوئی ہے وہ الجہاد فی الاسلام ہے. اس کا موضوع بھی یہی ہے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں خود ہندو مفکرین کی طرف سے بہت سی بحثیں یہاں پیدا ہو گئی تھیں اور اس میں کچھ معذرت خانہ انداز مسلمانوں کی طرف سے سامنے آ رہا تھا. معذرت خانہ انداز وہی ہے کہ نہیں, یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی, یہ تو اصل میں مدافعت میں کیے گئے اقدامات ہیں. اب جہاد دفاع کے لیے کرنا ہے, مدافعت میں کرنا ہے, جارحیت کے مقابلے میں کرنا ہے یا آگے بڑھ کر اقدام کرنا ہے. تو جب فقہ کی کتابیں کھولی جاتی تھیں تو وہاں تو صورتحال ایسی نہیں نظر آتی تھی. وہاں تو یہ تھا کہ مثال کے طور پر شوکت کفر کو توڑ دینے کے لیے جہاد کیا جائے گا,
جی,
یا اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ملتی تھیں کہ الائے کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا جائے گا, یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. اب اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے, یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی اگر تعبیر کی جائے تو ساری دنیا کے خلاف آپ اقدام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی تعبیرات موجود تھیں, اس کے احکام تھے, اس میں بعض فقہی مباحث بڑے غیر معمولی تھے. مثال کے طور پر یہی کہ قرآن مجید تو مشرکین کو زمین پر گوارا نہیں کرتا, وہ تو یہ کہتا ہے کہ ان کے وجود ہی سے زمین کو پاک ہونا چاہیے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ خود ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو ایک بڑا سوال یہ سامنے آیا کہ یہاں تو سری مشرکین ہیں, اسی طریقے کی بت پرستی ہو رہی ہے, تو ان لوگوں کو زندگی کی ضمانت کیسے دی جا سکتی, یہ اہل ذمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ پس منظر بھی موجود ہے, یعنی کچھ فقہی مباحث ہیں, کچھ تعبیرات ہیں جو ہمارے ہاں کی روایت میں موجود ہیں, اور ان تعبیرات کے پس منظر میں یہ بدلتی ہوئی دنیا ہے. اس میں جب خود مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے بیان کیا ہے کہ بہت سے سوالات پیدا ہوئے, تو مولانا محمد علی جوہر نے بادشاہی مسجد دہلی میں اپنے معمول کے مطابق خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اے کاش کوئی شخص اس مسئلے کی وضاحت کرے.
اچھا,
یعنی اس معاملے میں مسلمان اس وقت ایک لحاظ سے تنقید کی زد میں ہے, تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے, کیا حکم ہے, فی الواقع کیا صورتحال ہے. اب مسلمان اپنی تاریخ کے پس منظر میں کھڑے تھے, وہ تاریخ غلبے کی تاریخ تھی, اس میں بڑی سلطنتیں قائم ہوئی تھیں, وہ دور بھی ایسا تھا کہ جس میں یہ بحث ہی کہاں پیدا ہوتی تھی. بڑے بڑے فاتحین اٹھتے تھے, وہ اٹھ کے قوموں کو تاراج کر دیتے تھے, اور ان فاتحین کو فاتح عالم سمجھا جاتا تھا. یعنی اس میں مظالم کی داستانیں بھی, بڑے بڑے فاتحین کے مظالم کی داستانیں بھی ان کے ہیرو ہونے کے لوازم میں شمار کر لی جاتی تھی. یہ پس منظر موجود تھا, چنگیز خان ہو, وہ تیمور ہو, وہ مغل ہوں, وہ دوسرے لوگ ہوں, یعنی اٹھے اٹھ کے, جیسے عثمانیوں نے کیا, اب قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا, یا انہوں نے قیصر کی سلطنت ختم کر دی. تو یہ پس منظر میں واقعات بھی موجود تھے, ان واقعات میں یہ ساری چیزیں فقہ میں لکھی ہوئی ہیں, پڑھی جا رہی ہیں, پڑھائی جا رہی ہیں. ایک غلبے کی نفسیات ہے, وہ کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں کر رہی, لیکن دنیا میں جو تغیرات آ رہے تھے کہ یہ کیا انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر لے, کیا وہ ان کو محکوم بنا لے, وہ ان کے خلاف اس طرح کے اقدامات کرے, یہ بحثیں فلسفے کی سطح پر, علم کی سطح پر, تہذیب کی سطح پر بہت قوت کے ساتھ سامنے آنا شروع ہو گئیں. تو اس پس منظر میں وہ کہتے ہیں کہ جب محمد علی جوہر نے توجہ دلائی, وہ عام طور پر جمعہ کی نماز کے بعد لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے, تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا, نوجوان تھے اس وقت, میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے خیال ہوا کہ یہ میں ہی کیوں نہ ہوں. تو میں نے پھر یہ الجہاد فی الاسلام لکھی. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خود علامہ اقبال بہت مضطرب تھے اس زمانے میں, اور اسی مسئلے کے بارے میں, یعنی جب ایک سوال اتنے بڑے پیمانے پر پیدا ہو چکا ہے, مسلمان محکوم ہیں, یعنی وہ اس وقت اس جگہ پر نہیں کھڑے کہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور دنیا پر ان کی تاخت جاری ہے اور بڑی حکومتیں انہوں نے قائم کی ہیں. اندازہ کیجیے نا, عثمانیہ سلطنت, صفوی سلطنت, مغلیہ سلطنت, تو ان سلطنتوں کا قیام تو ایک فخر کا کارنامہ تھا, لیکن اب یہی چیز باعث مذمت ہوتی چلی جا رہی تھی. یعنی دنیا میں بدلتے ہوئے حالات نے ایسی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی کہ جن میں سوچنے کا وہ انداز بدل رہا تھا. ایک زمانے میں یہ بیان کرنا کہ ہم اٹھے تھے اور ہمارے فلاں فاتح نے اس طریقے سے فوجوں کو شکست دے دی تھی اور اس نے ملکوں پر ملک قبضے میں کر لیے تھے, یہ فخر کا بیان تھا, یہ کسی قوم کی شناخت کا بیان تھا, یہ اس کے ماضی کو سر اٹھا کر چلنے کا حوصلہ دیتا تھا. اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ یہی چیز زیر بحث, اور زیر بحث اگر باقی قوموں میں آئی تو وہ اس کو ماضی کے سپرد کر کے فارغ ہو سکتی تھی. تو ہمارا تو ماضی ہی اصل ہے, اسی پر ہم کھڑے ہیں. ہمارے لیے تو آئیڈیل دور پیغمبر کا دور ہے, صحابہ کا دور ہے, تو اس میں ظاہر ہے کہ مسلمان تو جواب نہیں دے سکتے تھے.
جی,
اس میں تعبیر تشریح کے معاملات ہو رہے تھے, اور زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہ بن رہا تھا کہ اس کو مدافعت کے طور پر ہی پیش کیا جائے, یعنی واقعات کی ایسی توجیہ کی جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ اصل میں دفاع کی جنگیں تھیں, اس کے سوا کچھ نہیں تھا. یہی صورتحال ہے جس میں پھر انہوں نے اس پورے تصور کا بھی جائزہ لیا, اور الجہاد فی الاسلام میں یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن کا ان واقعات کے ساتھ کیا تعلق پیدا ہوتا ہے.
ٹھیک,
کیونکہ اگر ان واقعات کو دیکھیں تو واقعات کا معاملہ یہ کہ وہ تاریخ میں بیان ہوتے ہیں, تو اس میں بہت سی تعبیروں کی گنجائش بن جاتی ہے، لیکن کیا کتاب اللہ میں بھی ایسا ہی ہے؟ پھر یہ کہ مسلمانوں نے جو کچھ کیا، خواہ وہ رسالت مآب کے زمانے میں ہوا، خواہ وہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، تو کیا یہ سب قرآن کے امتثال امر میں ہوا ہے یا اپنے طور پر انہوں نے یہ اقدامات کر ڈالے؟ یہ بحث بھی بڑی اہمیت اختیار کر چکی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال بھی اس معاملے میں سخت اضطراب میں تھے، چنانچہ انہوں نے بھی جب یہ کتاب لکھی ہے الجہاد فی الاسلام تو اس کو پسند فرمایا، یہ بتایا جاتا ہے. اور کتاب فی الواقع ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے ایک پورا مقدمہ پیش کیا گیا ہے، لیکن اس مقدمے نے دین کے پورے نظم میں کھڑے ہو کر دین ہی کی ایک دوسری تعبیر کی بنیادیں رکھ دی.
عجیب. اچھا.
یعنی اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو اصل میں بنیاد وہاں سے اٹھی ہے. پھر مولانا سید ابن اللہ صاحب مودودی نے قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں لکھیں. پھر ان کے اقامت دین کا ایک خاص تصور پیدا ہوا. اقامت دین کے اس تصور پر تنقید ہوئی تو انہوں نے سورہ شورا کی آیت 13 کے تحت اس کا جواب دیا، اس میں تفصیل کے ساتھ اپنا موقف بیان کیا. اگر آپ اس سارے پس منظر کو سامنے رکھیں تو وہ تعبیر ہے جس کی طرف یہاں مولانا عمار خان ناصر صاحب نے اشارہ کیا ہے. یعنی اس میں توحید، رسالت، اسی طریقے سے دین کے احکام، آداب، سب اصل میں ایک عالمی تحریک کے موضوع بن گئے. یعنی ہمارے سامنے یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم کو توحید کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا کرنا ہے، یہی ہمارا حقیقی مدعا ہے. اس میں ایمانیات کی بنیادیں بھی اصل میں ان دنیوی نتائج کے لیے پشت پر کھڑی ہوئی قوت ہے. اگر آپ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول مبادی کا مطالعہ کریں، وہ بھی مولانا سید ابن اللہ صاحب مودودی کی بہت اچھی کتاب ہے، تو آپ کو ایک پورا علم کلام اس کے پیچھے ملتا ہے. اس کو سامنے رکھ کر دین کی تعبیر بھی ہوئی، جس کو ہم دین کی سیاسی تعبیر اب کہتے ہیں، اور اس میں جہاد کے مسئلے کو بھی انہوں نے موضوع بنایا. تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ دو اس میں انتہائیں وجود میں آئی ہیں. ایک تو وہ تھی مدافعانہ، معذرت خواہانہ، کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل میں مدافعت کا معاملہ تھا، یا یہ کہ خطرہ محسوس ہوا تو آگے بڑھ کے خطرے کا استحصال کر دیا. یہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض موقعوں کے اوپر بعض وہ ملک جو دنیا پر اس وقت حکومت کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو ہم پہلے جا کے اس خطرے کا سد باب کر دیں گے. اس کو بھی مدافعتی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو بعض چیزوں کو اس طریقے سے واضح کرنے کی لوگوں نے صحیح کی، بعض جزوی واقعات کو بنیاد بنا کر بھی لوگوں نے مدافعتی کے خانے میں بہت سے رنگ بھر دیے ہوئے تھے. تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے الجہاد فی الاسلام میں یہ بتایا کہ نہیں، جہاد کی دو صورتیں. ایک صورت جہاد کی مدافعانہ ہے، اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی، آپ بھی دنیا اس کو مانتی ہے، انسان کا ضمیر بھی اس کو قبول کرتا ہے. کوئی مجھ پر حملہ کرے گا، خواہ وہ شخصی لحاظ سے حملہ آور ہو، خواہ وہ قومی لحاظ سے حملہ آور ہو، یہ حق تو مجھے حاصل ہے کہ میں مدافعت میں تلوار اٹھا لوں. تو پہلے انہوں نے یہ بیان کیا. اس کے بعد انہوں نے ایک نئی تعبیر اختیار کی، مسلحانہ جنگ کی. یعنی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اصلاح کا ایک پروگرام ہے.
اچھا.
یعنی ہم مسلح ہیں دنیا میں، ہمیں اسی لحاظ سے برپا کیا گیا ہے. ہمارے پیش نظر ایک مشن ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں دنیا میں صالحین کا اقتدار قائم کرنا ہے. اس دنیا میں خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو حق کی حکومت حاصل ہی نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، یا اسی طریقے سے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، یا شریعت کو منسوخ کر دیا ہے، یا اسی طریقے سے سرے سے کسی شریعت کے قائل ہی نہیں ہے، یا الہاد کے علمبردار ہے، وہ خدا کی زمین پر جینے کا حق تو رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، لیکن وہ حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتے. دنیا میں یہ حق صرف صالحین کو حاصل ہے. صالحین کو یہ حق کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کائنات کا پروردگار اپنی زمین پر فساد پسند نہیں کرتا. تو اگر شرک ہوگا، اگر چوری ہوگی، اگر بدکاری ہوگی، اگر جنسی انحرافات ہوں گے، اگر لوگوں کے حقوق تلف ہوں گے، تو اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہی فساد ہے جس کو زمین سے ختم کرنے کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے. اور وہ چونکہ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور اس فساد ہی کے پیش نظر ان کو تلوار بھی اٹھانی پڑی ہے، تو ان کو نہ صرف یہ کہ مدافعت میں جنگ کرنے کا موقع ملا، بلکہ اس کے مواقع پیش آئے، اس کے ساتھ ان کو دنیا کی اصلاح کے لیے بھی جنگ کرنے کا موقع.
عجیب. اچھا.
تو یہ مسلحانہ جنگ کیا ہے؟ مسلحانہ جنگ دنیا کی اصلاح کے لیے کی جانے والی جنگ ہے. اس میں فساد، فتنہ، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا جائے گا تو یہ بھی اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنا،
سود لیا جائے گا تو،
سود لیا جائے گا تو یہ بھی اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے گی تو یہ بھی اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک نہایت خوبصورت تعبیر کر کے اس دنیا میں اسلام کے سوا ہر نقطۂ نظر کی حکومت کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی صحیح کی کہ وہ اپنے وجود میں فساد ہے،
اچھا،
اور اس فساد سے دنیا کو پاک ہونا چاہیے۔ یعنی زیر بحث یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے یا انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ انسان جن چیزوں کے بارے میں کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ اس کی فطرت کی ساخت میں ان سے نفرت موجود ہے، ان کے بارے میں بحث نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں یہ ہے کہ مذہبی بنیاد پر کیا چیز ہم مانتے ہیں، کیا دنیا مانتی ہے۔ دنیا جو کچھ اسلام سے مختلف مانتی ہے وہ اپنی نوعیت اور اپنی اصل کے لحاظ سے فساد ہے۔
اچھا،
جب وہ فساد ہے تو اس فساد سے دنیا کو پاک ہونا چاہیے۔ اس کو انہوں نے مسلحانہ جنگ سے تعبیر کیا، اور اس کے نتیجے میں توحید، رسالت، دین، یہ سب کے سب مابعدت طبیعیاتی حقائق تو رہے لیکن خود اس دنیا کے اندر یہ ایک نئے نظام کی اساسات بن گئیں۔ یعنی توحید بھی حقیقت میں، یا رسالت کا تصور بھی، یا شریعت بھی، وہ بھی اس دنیا کے اندر فساد کو، خاتمے کو سامنے رکھ کر اپنا سارا نظم ترتیب دے رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں ایک دینی فکر رہا ہے جس میں مقاصد بیان کیے جاتے ہیں،
جی،
تو اگر غور کر کے دیکھیں تو اس میں بھی یہی چیز کار فرما ہے۔ تو اس کے پیچھے کچھ ایسے آثار موجود تھے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ شوق کفر کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی ہے، الائے کلمۃ اللہ کے لیے، یہ ساری چیزیں بھی بالکل ایسے محسوس ہوا جیسے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ایک ایسا نظام فکر بنا دیا ہے جس میں ٹھیک اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، یعنی ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر آ گئی ہے۔ یہ پس منظر تھا جس میں مدرسہ فرائی نے اس سارے معاملے کو ایک نئے زاویے سے دیکھا بھی اور پھر دکھانے کی بھی صحیح کی ہے، اس کی جانب وہ اشارہ کر رہے ہیں۔
تو بالکل واضح ہم سب، یہ آپ نے وہ فکری پس منظر بتایا کہ 20ویں صدی میں وہ کیا چیلنجز تھے کہ جس کی بنا پر جو مسلمان اہل علم ہیں انہوں نے جواب دینے کی کوشش۔ اچھا ہم سب، یہ مولانا مودودی کا جو فکر ہے ظاہری بات ہے وہ ایک تعبیر کی صورت تو اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کی بنیادیں ہمارا جو مذہب اسلام کی ایک روایت ہے اس کے اندر موجود تھیں، فکر کے اندر موجود تھیں۔ یہ کبھی شوکت کفر کا خاتمہ یا الائے کلمۃ اللہ کے لیے جہاد، یہ جو پہلا مکتبہ فکر ہے جس میں سر سید کا انہوں نے ذکر کیا یا شبلی کا ذکر آتا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں ان کے سامنے جو چیلنج آیا، کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں مستشرقین بڑے پیمانے پہ دین اسلام پر اعتراضات کر رہے تھے اور دنیا کو باور کرا رہے تھے کہ یہ لوگ اس طرح کے بروٹل نظریات رکھتے ہیں، تو یہ جو معذرت خواہانہ رویہ سامنے آیا، کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ سامنے جو اعتراض کرنے والے اور وہی قوتیں ہیں جو سو غالب بھی ہو رہی ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا گیا، ان کے لیے اطمینان بخش ایک تعبیر دی گئی ہے؟
کہا جا سکتا ہے، یعنی جو اعتراضات کیے جا رہے تھے جس طرح کہ میں نے ابھی وضاحت کی، ایک خصوصی پس منظر میں کیے جا رہے تھے، یعنی دنیا میں کچھ نئے افکار پیدا ہو گئے تھے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ بعض پرانے افکار نے نیا پیرہن اختیار کر لیا تھا، اور اس نئے پیرہن کو اختیار کر لینے کے بعد بظاہر وہ دنیا کے لیے بڑی پرکشش چیز بھی بن رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے نا، یہی بات کہ کسی کو کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کسی علاقے پر اگر آپ نے جارحیت کے نتیجے میں بھی قبضہ کر لیا ہے تو اس وقت کا بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ وہ قبضہ ہمیشہ ناجائز رہے گا۔ یعنی اس سے پہلے تو آپ نے قبضہ کر لیا تو قبضہ کر لینا ہی آپ کے اقتدار کو جائز بنا دیتا تھا۔ یعنی جیسے ہی ہم نے کسی علاقے پر قبضہ کر لیا، حملہ کر کے اس کو محکوم بنا لیا، یہاں مثال کے طور پر سلجوقی آ گئے، یا مثال کے طور پر تیمور کی اولاد آ گئی، یا عثمانی آ گئے، یا ترک آ گئے، یا خوارزم شاہی سلطنت قائم ہو گئی، تو یہ پہلے سے ان کے کسی جہیز میں تو ان کو نہیں ملی تھی، یعنی انہوں نے اس کو اپنی تلواروں کے زور سے بنا دیا۔ جب وہ بن جاتی تھی تو یہی سمجھا جاتا تھا، یعنی آپ اسپین میں چلے گئے، ہسپانیہ میں، وہاں جا کے آپ نے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر دی، کوئی معمولی نہیں ہے، وہ تاریخ کا ایک بڑا روشن باب بن گئی۔
جی،
تو اس طرح کے جتنے واقعات بھی ہو رہے تھے ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا، اب اعتراض ہو رہا تھا، اور اس اعتراض میں خود مسلمانوں کی تاریخ، بلکہ صحابہ کی تاریخ، بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھی زیر بحث تھی۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا ایک مضمون ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کی تمہید انہوں نے اٹھائی ہے، تو اس میں یہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب اب ہمارے دین کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیے ان لوگوں نے کس طریقے سے قوموں کو تاخت و تاراج کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے مختلف براعظموں پر قبضے کیے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کا خون بہایا ہے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ تو یہ پس منظر ہے کہ جس میں یہ سوالات بھی اٹھے اور ان سوالات کا جواب دینے کے دائیات بھی پیدا ہوئے۔ اس میں وہ بوئے خون جو آ رہی تھی قوم کے افسانوں سے، اس کو ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ اس کی ایسی تعبیر کر دیں جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ تو اصل میں مدافعت میں کیے گئے اقدامات ہیں۔
ٹھیک،
اس دائرے میں اگر کچھ چیزیں فی الواقع تھیں تو وہ تو آسانی سے آ گئیں، بعض چیزوں میں جو تعویلات کی گئیں ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت رقیق تعویلات ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تعویل کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک واقعہ دو واقعات کو آپ نے بیان کر دیا، یعنی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، قرآن مجید کا مدعا کیا ہے، اس کے تحت واقعات کون سے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ کے کون سے واقعات ہوئے ہیں، ان سب کے درمیان ایک منطقی ربط، ایک نظم پیدا کر کے آپ کو بتانا پڑے گا نا۔ اس لیے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ کم سے کم پہلے دور میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کیا ہے، یعنی یہ کوئی ماضی کے فاتحین کا افسانہ نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کے بعض اقدامات ہیں، یا اس کے صحابہ کے بعض اقدامات ہیں، یہ سیدنا صدیق کے اقدامات ہیں، یہ سیدنا فاروق کے اقدامات۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمان جس وقت ان پر کوئی افتاد آتی ہے یا وہ کوئی اقدام کرتے ہیں وہی حوالے دیتے ہیں۔ ان کو اگر یہ توجہ دلانے کی کوشش کی جائے کہ اپنی ذرا طاقت دیکھیے تو وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو، وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے، کم من فیت ان کلیلت ان غلبت فیت ان فیت ان کثیرہ، یہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں وہ بڑے گروہوں پر غلبہ پا گئے۔ تو آپ ظاہر ہے قرآن کے اس استدلال کے بعد جو وہ لے لیتے ہیں، آپ کیا بات کریں گے، کیسے سمجھائیں گے، کیا محل ہے اس کا، کیا موقع ہے یہ بتانے کی صحیح کی جائے گی۔ بدر میں 313 نے تقدیر بدل ڈالی، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ تو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اب بھی ایک سرمایہ افتخار بھی ہیں، ان کی تاریخ کا حوالہ بھی ہیں، وہ ان کو اپنے روشن ماضی کی مثالیں سمجھتے ہیں، ان سے وہ انسپریشن الہام حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا، یعنی اسی وجہ سے انہوں نے پانچ بڑے نکات میں، جس میں سے آخری اس وقت زیر بحث ہے، اس کو موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس میں دو انتہائیں وجود میں آ گئی تھیں۔ یعنی ایک طرف مولانا سید اللہ صاحب مودودی تھے، وہ خلاصہ اگر کیا جائے تو یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے اندر بھی صالحین ہی کو حکومت کا حق ہے، خود مسلمان اگر دین کے معاملے میں غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، دین پر عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، دین کے معاملے میں سرکشی اختیار کرتے ہیں، تو وہ بھی حق کی حکومت نہیں رکھتے، ان پر بھی ان کے صالحین ہی کو حکومت کا حق ہے۔ اور پھر دنیا بھر میں مسلمانوں کے مقابل میں کوئی دوسری حکومت قائم رہ ہی نہیں سکتی، یعنی وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ اپنی زمین پر اپنے دین سے پھرے ہوئے لوگوں کو یہ حق دیا ہے کہ زندہ رہ سکتے ہو، کیونکہ میں نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، تو جب موت آئے گی اس وقت تک تم جینا چاہو تو جی سکتے ہو۔ یہ کہ دنیا کا اقتدار وہ سنبھال لیں، لوگوں پر حکومت کریں، ان کے لیے قانون بنائیں، ان کے لیے ضابطے بنائیں، اس سے بڑا شرک اور اس سے بڑا فساد ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس کو وہ اس طرح کے بیان کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو دنیا میں نصب العین سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ الائے کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلے، ان کے اندر اتنی قوت ہو، اللہ پہ بھروسہ کریں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اس قابل بنائیں اپنے آپ کو کہ وہ اللہ کے سچے بندے بن جائیں، ان کے ہاں اللہ کی شریعت پر عمل ہونے لگے، ان کے اپنے داخلی نظم میں صالحین کی حکومتیں قائم ہو جائیں۔ یہ صالحین کی حکومتیں ہیں جن کے لیے پھر انہوں نے ایک اسلامی جماعت قائم کر کے جد و جہد کا تصور پیش کیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو بعد میں ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے منہج انقلاب نبوی سے تعبیر کیا، یعنی اللہ کے پیغمبر نے بھی اصل میں اپنی پوری زندگی ایک دنیوی انقلاب برپا کرنے میں صرف کی ہے۔ ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ دنیا سے فساد کو مٹانے کے لیے اور دنیا کو ایک برتر نظام دینے کے لیے ایک انقلاب برپا کیا جائے۔ اب دنیا میں انقلابات کی بھی ایک تاریخ بن چکی تھی، یہ انقلاب فرانس ہے، یہ اسی طریقے سے کمیونزم نے جو انقلاب برپا کیا، اس طرح چین میں جو انقلاب برپا ہوا، ثقافتی انقلاب اور کمیونسٹ انقلاب اور اس طرح کی چیزیں، یہ پچھلے اس سارے عرصے کے دوران میں انقلاب بجائے خود اپنے اندر ایک بڑی طاقتور چیز بن چکا ہوا تھا۔ تو اس کو سامنے رکھ کر اسلامی انقلاب، اسی طریقے سے ایک نظام کا غلبہ، نظام بھی موجودہ زمانے میں فاشزم کمیونزم میں بڑی اہمیت اختیار کر چکے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ پس منظر میں رکھیں تو اب اسلام کیا ہے، یعنی اس میں بندہ مومن اصل میں توحید کا غلبہ دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے، اور توحید کے غلبے کا پہلو کون سا ہے؟ یعنی اس سے پہلے تو زیادہ یہ تھا نا کہ کسی انسان کو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، اب اس میں سب سے زیادہ اہمیت یہ ہو گئی کہ اللہ کے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. یعنی جس وقت کوئی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اور وہ خدا کی ہدایت کو سامنے نہیں رکھتی، جس وقت کوئی حکمران قانون سازی کرتا ہے اور لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم فلاں اور فلاں چیز کے پابند ہو، تو یہ اصل میں وہی چیز ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ تحلیل و تحریم کا اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، یہ اللہ کی حاکمیت میں شرک ہے. تو دیکھیے، شرک اور توحید کی بحث بھی در حقیقت حکومت، حاکمیت، سیاست، اس سے متعلق ہو کے ایک تعبیر کی صورت اختیار کرتی چلی گئی. ایک پورا تصور اس سے بنتا ہے. ہم دنیا کے اندر اصل میں اس فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں. ہمارا مشن، ہمارا مقصد یہی ہے، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا ہے. چنانچہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، یہ ساری عبادات کیا ہیں، یہ تو اصل میں اس دعوت کے، اس تحریک کے، جو لوگ یہ انقلاب برپا کرنے اٹھے ہیں، اس دعوت کے کارکن تیار کرنے کا کام ہے. تو اس کو ہمارے بہت بزرگ نصر اللہ خان عزیز صاحب نے ایک بڑی دل نواز نظم میں ڈھال دیا تھا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. یعنی اب دیکھیے ہدف کیا ہے، کہ دین کو دنیا میں سیاسی لحاظ سے سرفرازی حاصل ہونی چاہیے، خدا کے حکم کو اس پوری دنیا پر نافذ ہونا چاہیے، دنیا کے ایک ایک گوشے میں خدا کے دین کی اور خدا کی شریعت کی حکومت قائم ہونی چاہیے. یہ حکومت قائم کرنے کے لیے ہم اٹھے، یہی اسلامی انقلاب ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم تلوار اٹھائیں گے، اس کے لیے ہم جہاد کریں گے. اس جہاد کی ابتدا دعوت سے ہوگی. ہم اپنی قوم کو منظم کریں گے، پہلے صالحین اپنی قوموں کے اندر نظم حکومت سنبھالیں گے، وہ فساق اور فجار کو حکومت سے معزول کریں گے، اور پھر دنیا سے فسق و فجور کا خاتمہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے. اور اس میں پھر وہی تعبیر تھی کہ وہ دنیا کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر ان سے کہیں گے کہ اسلام لاؤ، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے محکوم بن کر رہیں. یہی تین چیزیں ہیں ان کے لیے، یعنی یہ لڑنا ہے، یا اسلام لانا ہے، یا جزیہ دے کر محکومی اختیار کرنی ہے. اس کے سوا کوئی چوتھی چیز اب دنیا میں کسی کے لیے باقی نہیں رہ گئی ہے. یہ پورا پس منظر اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. تو اس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس تعبیر نے دین کو، اس کے مقاصد کو، اس کے نصب العین کو، اس کے پورے منہاج کو بالکل ہی ایک نئی صورت دے دی. اور یہ بالکل درست پھر مولانا وحید الدین خان نے یہ تعبیر دی کہ یہ دین کی سیاسی تعبیر ہے. یعنی اس میں دین در حقیقت ایک سیاسی تحریک کی صورت اختیار کر گیا ہے. اس میں اسلام ایک مذہب کے بجائے ایک ریاست کے ہم معنی ہو گیا ہے.
جی.
بلکہ یہی مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے الفاظ ہیں ایک تحریر میں کہ اسلام اسٹیٹ کے ہم معنی ہے، ریاست ہے پوری کی پوری. تو اس میں سب کچھ جو کچھ ما بعد طبیعتی حقائق کے طور پر مانا جا رہا تھا وہ وہاں سے اٹھا، اور اٹھ کر ایک تحریک، ایک منہاج، ایک انقلاب کی میتھڈالوجی میں مختلف جگہوں پر آ کر بیٹھ گیا. یہاں تک کہ جیسے میں نے کہا کہ نماز، روزہ جیسی چیزیں بھی وہ اصل میں اس مقصد کے لیے کارکن تیار کرنے یا ان کی تربیت کرنے کا ایک نصاب بن گئی.
ٹھیک.
تو اس تعبیر کے اوپر نقد بھی ناگزیر تھا، یعنی یہ دیکھنا تھا کیا یہ صحیح ہے. نقد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رد کر دیں، دیکھنا تھا. اور مدافعت کی وہ چیزیں بھی تھیں. تو مدرسہ فراہی نے اس سارے معاملے کو پھر ابتدا سے لیا ہے، اور لے کر پوری طرح جائزہ لے کے بتایا ہے کہ اصل میں بات تھی کیا، غلطی کہاں ہوئی ہے، چیزوں کی تعبیر میں کہاں خرابی پیدا ہوئی، اور اس کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے. یہ وہی بحث ہے جس کو ہم قانون اتمام حجت کے تحت کرتے ہیں.
جی.
تو اس ساری بحث میں مدافعت تو ہمارے ہاں سرے سے زیر بحث ہی نہیں.
جی.
اس لیے کہ وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی گفتگو کرنے کی
تو فطری ہر آدمی کرے،
وہ فطری طور پر فرد بھی کر سکتا ہے، قومیں بھی کر سکتی ہیں. تو ہم نے یہ بتایا کہ قرآن میں جو جہاد زیر بحث ہے، اور جس جہاد و قتال کا ظہور پیغمبر کی زندگی میں ہوا ہے، اور صحابہ نے جس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، اس کے دو الگ الگ اجزاء ہیں. وہ دو مقاصد کے لیے ہوا ہے. ایک یہ کہ پیغمبر جب اتمام حجت کر دیتے ہیں تو پھر قوموں کو سزا دی جاتی ہے. وہ جہاد و قتال ہوتا ہی نہیں، وہ قوموں کے لیے خدا کی طرف سے سزا کا نفاذ ہوتا ہے. تو سزا کے نفاذ کی مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہیں، ان میں سے یہ صورت بھی رہی ہے کہ آسمان سے عذاب آ گیا، یہ صورت بھی رہی ہے کسی دوسری قوم کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ لائے اور ایک منکر قوم کو سزا دے دی، اور یہ صورت بھی رہی ہے کہ خود اہل ایمان کی تلواروں سے یہ عذاب نازل کر دیا جائے۔ اس کی وضاحت کی یہاں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر بہت تفصیل سے پچھلے 30-40 سال میں گفتگو کر چکا ہوں، اس پر بہت کچھ لکھ چکا ہوں، اور اگر اس کو لوگ تفصیل سے جاننا چاہیں تو اتمام حجتی کے زیر عنوان خود ہمارے یہاں اعتراضات سیریز میں یہ چیز اپنے تمام اجزاء میں زیر بحث آئی ہے، تو وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، صحابہ نے جو کچھ کیا، اس کے اس پہلو کو واضح کر دیا گیا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ ظلم و عدوان کے خلاف، تو ظلم و عدوان دنیا میں جہاں بھی ہوگا، جس صورت میں بھی ہوگا، اب اس کی ہر قسم کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں، اور بعض صورتوں میں یہ تلوار اٹھانا قرآن مجید کی روح سے لازم بھی ہو جاتا ہے، لیکن طاقت ہوگی، وہ طاقت کا تناسب کیا ہوگا، یہ ساری بحثیں اس کے ذہن میں ہیں۔ ظلم و عدوان کی کیا صورتیں ہیں؟ کسی کا علاقہ چھیننے کے لیے ظلم ہو سکتا ہے، کسی کی آبرو کے خلاف اقدام میں ظلم ہو سکتا ہے، کسی کی جان پر لوگ اگر پل پڑیں تو اس پر ظلم مانا جائے گا، اس میں کسی کا مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کریں، پرسیکیوشن کریں، لوگوں کو آزادی رائے سے محروم کر دیں، ان کو اپنے طریقے کے مطابق زندگی نہ بسر کرنے دیں، یعنی دنیا میں جو ظلم و عدوان کی صورتیں ہو سکتی ہیں ان سب صورتوں کے خلاف جہاد ہوگا۔ تو یہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد ہے جو اللہ تعالیٰ کا ابدی حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، یہ ہمیشہ موجود رہے گا، اس کے شرائط ہیں، اس کے حدود ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و عدوان ہو، اگر ہم طاقت رکھتے ہیں تو ہمارے پروردگار نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم لوگوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے اگر تلوار اٹھانے کی ضرورت ہو تو تلوار اٹھائیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ سنت الہی کا ظہور ہے، اور اس کے ساتھ کیونکہ اس کے بھی مواقع پیدا ہوئے کہ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا، ایک فتنے کا ہدف وہ بنے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھی جہاد کا حکم دیا۔ تو ان کو الگ الگ کر کے دین میں کیا غایت ہے، کیا چیز ہے جس کو مقصد کو سامنے رکھ کر یہ احکام دیے گئے ہیں، ان کی پوری تفصیل میں نے اپنی کتاب میزان میں قانون جہاد کے تحت کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہوا، اس میں اللہ کی نصرت کا کیا قاعدہ ہے، اس میں اسیران جنگ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جہاد و قتال کا موضوع ہے جو اصل میں پورے دین کی تعبیر پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور دوسری جانب مسلمانوں کو ایک بالکل معذرت خانہ جگہ پر لے گیا تھا، اس کو آپ پس منظر میں رکھیے۔ اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 100 سال کے یا 150 سال کے پورے فکر کا محاکمہ ہے۔
نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ مولانا عمار خان ناصر کی ایک تحریر جس میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کے فکری حاصلات کو بیان کیا، فکر فراہی کے پس منظر میں 5 نکات تھے غامدی صاحب کے ساتھ، ہم ان 5 نکات کو 5 نشستوں میں زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔